الرحمن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. سیرت پیغمبر اسلام تقریر نمبر 196 اور موجودہ سال کی 7th تقریر. لیکن سیرت رسول کا ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے یا ایسا واقعہ بیان کرنا پڑ رہا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ یہ ایک پریشانی رہتی ہے کہ جتنی اس واقعے کی اہمیت ہے اتنا ہی اسے عام مومن کے لیے سمجھنا مشکل ہے. اس لیے کہ اہمیت اس اعتبار سے کہ اب سیرت رسول بالکل اختتام کے مرحلے پر ہے، ساری نامکمل باتوں کو مکمل کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کی حفاظت کی خاطر ایک سلسلہ امامت کا قائم کرنا ہے. مگر مشکل یہ کہ یہ سارا کا سارا سفر حج کے ساتھ ساتھ ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس نے خود انجام نہ دیا ہو اس کے لیے سرسری طور پر بھی اس کا بیان پڑھنا مشکل ہے. سمجھ ہی میں نہیں آتا چلے جائے کہ اتنی تفصیلات کے ساتھ جو حجۃ الوداع کے حوالے سے بیان کرنا پڑھی جاتی ہے. یہ تو الحمدللہ ہمارے شہر کے حالات میں گزشتہ 17-18 سال میں ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ ایک بڑی تعداد بذات خود حج کر کے آ چکی ہے، یعنی شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس میں 2-4 حاجی نہ ہو، اور شاید ہی کوئی ایسی مجلس یا امام بارگاہ ہو کہ جس کے مجمع میں 2-4 حاجی نہ ہو. چاہے اتنا مختصر مجمع ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس میں بھی 2-4-6 حاجی نظر آ ہی جائیں. اب نسبتا آسان ہے پیغمبر کے سفر حج کو بیان کرنا، ورنہ پہلے ہمارے علماء کرام تک کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ دل تو چاہتا تھا، خواہش تو ہوتی کہ پورا سفر بیان کیا جائے، لیکن جب مجمع نہیں سمجھ پائے گا تو بہت ہی تیزی کے ساتھ مختصراً 15 منٹ میں، 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے پیغمبر کا سفر حج مکمل کر دیا جاتا تھا. علماء کرام تک کا یہ طریقہ کار تھا، تو کہا مجھ جیسا جاہل. پھر بھی یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو میں نے عرض کیا کہ ہر مجمع میں کچھ نہ کچھ حاجی ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرحال ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہوتی ہے جو حاجی نہیں، ان کا بھی خیال کرنا کہ تقریر ایسی نہ ہو ساری کی ساری ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے، انہیں سمجھنے کی حد تک کوئی فائدہ نہ ملے، بیٹھنے کا ثواب ملے کہ ذکر رسول ہو رہا، اور اتنی جلدی بھی اس واقعے کو مکمل نہ کر لیا جائے کہ جو واقعاً سیرت رسول کا اب تک طریقہ کار رہا تو مزے لے لے کے حالات کو بیان کیا جائے تو وہ ختم ہو جائے. دونوں کے بیچ بیچ میں ہم کو چلنا ہے. اب کیسے چلنا ہے؟ اس کے لیے بہت ہی مختصر اب تک کی 2 تقاریر کا خلاصہ، بلکہ خلاصے کبھی خلاصے کبھی خلاصہ، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول سن 10 ہجری کے مہینے جو حج کا مہینہ آ گیا، حج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ یعنی ذیلحج، اسے ایک مہینے پہلے ذی قعدہ سے قافلے تیاری شروع کر دیتے ہیں. دس ہجری پیغمبر کی زندگی کا آخری سال ہے، کیونکہ گیارہ ہجری کے دوسرے مہینے میں پیغمبر کا انتقال ہونے والا، پیغمبر واجب ہونے کے بعد پہلا حج کر رہی ہیں. اگر اس سے ایک سال پہلے یعنی نو ہجری کا حج بھی پیغمبر کر سکتے تھے، مکہ مسلمانوں ہی کے اختیار میں، مگر دو بنیادی وجوہات کی بنا پر پیغمبر نے اس حج کو چھوڑ دیا. پہلا یہ کہ عربوں نے جو اپنے کیلنڈر میں ایک چکر چلایا ہوا تھا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، اس کی بنا پہ وہ والا حج حج کے مہینے میں آ ہی نہیں رہا تھا. چنانچہ پیغمبر اس لیے اس حج پہ نہیں گئے، اس حج پر آئے جس حج عربوں کے اپنے چلائے ہوئے چکر کے بعد بھی حج صحیح تاریخ میں آ گئے. چنانچہ آپ ابھی سفر حج کے ذیل میں، آج تو نہیں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ منگل پیغمبر کا آخری خطبہ سنیں گے حجۃ الوداع. اس کا ایک جملہ یہی کہ آج زمانہ گھوم کر اپنی اصلی منزل پہ آ گیا، یعنی واقعا عربوں کی گڑبڑ کے بعد بھی حج حج کے مہینے میں ہوا، ایک سال پہلے والا حج اس میں یہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ ایک سال پہلے والا حج کیونکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں پہلا حج تھا، اس لیے اس میں وہ ساری خرابیاں تو تھیں، تو حج کو پاک کرنا ہے، حج کو صاف کرنا ہے. مثلا ایک خرابی یہ کہ حج کے دوران سورہ آراف تک میں اس خرابی کا تذکرہ ہے کہ حج کے دوران ایک بڑی تعداد برہنہ یعنی بغیر لباس کے ننگا حج کیا کرتی تھی. اس حوالے سے ایک بات میں یہ واضح کر کہ کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا سب کے سب لوگ، جواب ہے کہ نہیں. دراصل حج حضرت ابراہیم نے شروع کیا، مگر قریش نے حضرت ابراہیم کی تقریباً ساری چیزوں کو بھلا دی. حج کو کیوں نہیں بھلایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حج اصل میں ان کے لیے بزنس پرپز اختیار کر گیا تھا، اس سے ان کے تجارتی فائدے تھے. چنانچہ حضرت ابراہیم کی باقی شریعت تو خیر چھوٹی چیز، اصل جو عقیدہ اس تک کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ خانہ کعبہ میں لا کے بت رکھ دیے گئے، مگر حج کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. اس میں دو چار تبدیلیاں کی گئیں، بنیادی طور پہ حج کو باقی رکھا گیا کہ اس میں پیسہ ملتا. اور اسی وجہ سے یہ والا مسئلہ کہ لوگ حج کرتے ہیں بغیر لباس کے، اس کی بھی ایک وجہ یہی کہ قریش وقت گزرنے کے بعد، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک قانون یہ بنا دیا کہ بھائی تم لوگ سارے عرب سے آتے ہو، لباس پہن کے آتے ہو، کیا پتا کہ یہ لباس حلال ہے کہ حرام ہے، صحیح ہے کہ غلط. ان کے الفاظ کچھ اور ہوں گے، مفہوم کچھ یہ تھا. چنانچہ ہم تو اسی کو حج کرنے دیں گے جو ان کپڑوں میں حج کرے کہ جو کپڑے ہم مہیا کرتے ہیں. یہ ہمارے کپڑے خاص حج کے لیے بنائے گئے، بالکل پاک پاکیزہ حلال پاک، جو بھی ان کے الفاظ. تم لوگ جو اپنے لباس لے کے آتے ہو اس پر ہم کو بھروسہ نہیں. اصل قانون یہ تھا، ننگا کرنے کا قانون نہیں تھا، ہمارے کپڑے پہنو. لیکن یہ کپڑے فری تو نہیں دیے جا رہے، کہا کہ اس کا کرایہ ہوگا. وہ کرایہ اتنا زیادہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اتنا کرایہ نہیں دینا چاہتے. چنانچہ اگر تم ہمیں ہمارے کپڑے نہیں پہننے دے رہے تو ہمیں یہ تو قبول ہے کہ ہم بغیر کپڑوں کے حج کریں، مگر ہم تمہاری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار نہیں. تو اصل قانون یہ تھا. چنانچہ اس قانون میں یہ سمجھ میں آ گئے کہ خود قریش والوں نے اپنے گھرانے پہ یہ پابندی نہیں لگائی. اگر وہ قانون بناتے کہ حج بغیر لباس کے کرنا ہے تو الگ بات، نہیں قانون تو ان کا یہ تھا کہ کپڑے پہن کے کرنا ہے مگر ہمارے والے کپڑے. اب میں بہت احتیاط کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ پہلے، یہ اب کی بات ہو رہی ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں، اب آ جائیے 1980 اور 1990 میں. 80 اور 90 میں یہ قانون تھا کہ جو حاجی یہاں سے جاتا وہ وہاں جائے، اپنی مرضی سے اس کو جو سواری کرائے پہ لینا ہے لے لے، جو اس کے اور سواری کے مالک کے درمیان کرایہ طے پا گئے. مگر ہوا یہ کہ پھر اس کے اندر آ گیا بزنس کمپٹیشن. چنانچہ سواریوں کے کرائے بڑی تیزی سے کم ہونے لگے، حکومت کے پاس جو سرکاری گاڑیاں تھیں اس کو کوئی بھی نہیں لے رہا تھا، اس لیے کہ مثلا مکی اور مدینے اگر آپ عام گاڑی سے جائیں تو 60 ریال میں آنا جانا ہو جاتا ہے اور بڑے آرام اور ٹھاٹ کے ساتھ. حکومت کی گاڑی کا کرایہ اس وقت بھی 225 ریال اور بڑی زحمت و پریشانی کے ساتھ کہ کبھی آپ کو 12-12 گھنٹے 14-14 گھنٹے 250 ریال کرایہ دینے کے بعد بھی انتظار کرنا ہے بس آتی ہے کہ نہیں آتی. اور دوسری جانب 30 ریال میں خوشامد کر کے ہاتھ جوڑ کے آپ کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے دروازے میں گاڑی لا کے کھڑا کر دے گا. یہ ساری باتیں میں بڑے اعتماد کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مجھ پر گزری ہوئی باتیں, اس کے اندر تو کوئی سنی سنائی کا مسئلہ نہیں. انہوں نے دیکھا یہ تو ہو گیا مسئلہ. چنانچہ چند سال پہلے قانون آ گیا کہ کوئی حاجی بھی اپنی سواری سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کراچی سے کوئی گاڑی لے کے جا رہے ہیں, اسی مملکت کی سواری مگر پرائیویٹ طریقے سے ارینج نہیں کر سکتا ہے, ہماری ہی گاڑی لینا پڑے گی. اور اس کے خاطر یہاں کا قانون بنا دیا کہ پیسے آپ کے یہیں سے کاٹ لیے جائیں گے, آپ سواری لے کے نہ لے پیسے کٹ گئے. تو جب یہ قانون بن رہا تھا تو بیچ میں ایک مرحلہ یہ آیا تھا کہ خیر مدینہ تو نہیں لیکن مکے کے قریب جو جگہ ہیں عرفات میں نا, لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں پرائیویٹ گاڑی نہیں لینے دی جاتی ہم اتنی مہنگی حکومت کی گاڑی بھی نہیں لیں گے, ہم پیدل چلے جائیں. واقعا ہم نے دیکھ بڑی تعداد لوگوں کی پیدل حج پہ جانے لگی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اپنی سواری کرنے کی اجازت نہیں, حکومت کی سواری بغیر کسی وجہ کے مہنگی. جو کام 100 روپے میں ہو سکتا ہے اس کے لیے 1500 مانگے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا ٹھیک پیسے تو نہیں دیں گے بھلے ہم کو پیدل جانا پڑے. چنانچہ ایک بڑی تعداد حاجیوں ثواب کی نیت سے پیدل نہیں گئے, وہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ, اس مسئلے کی وجہ سے پیدل گئے. جس کے بعد پھر اگلا مرحلہ حکومت نے اختیار کیا, کہا کہ ٹھیک تم نے یہ طریقہ اختیار کیا اب ہم تمہارے سرزمین پہ قدم رکھنے سے پہلے پیسے کاٹ دیں, پیدل بھی جانا ہے تو جاؤ لیکن پیسے کٹ جائیں. تقریباً یہ وہ چیز ہے کہ جو 2000 سال پہلے ہوئی. قریش نے کہا کہ ہم تمہیں تمہارے کپڑوں میں حج نہیں کرنے دیں گے, ہمارے کپڑے کی قیمت یہ. اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کون آدمی ایسا ہے کہ پیسے بچانے کے لیے ننگا حج کرے, مگر ضد میں آ گئے. قریش کے مقابلے میں بھی تو عرب ہی تھے نا, عرب کے مقابلے میں عرب. کہا نہیں چاہیے ہمیں تمہارا کپڑا, ہم ننگے حج کر لیں گے لیکن تمہارا کپڑا نہیں لیں. آہستہ آہستہ جو بات پہلے ضد میں شروع ہوئی وہ بات میں اتنا لوگوں کو مزہ آ گئے کہ اگر قریش بعد میں اپنا قانون واپس بھی لے لیتے تب بھی لوگ کہتے کہ بھائی مزہ تو اسی حج میں آ رہا, اس سے زیادہ بیان کرنا مناسب نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں پر قریش کا قانون ننگے حج کا نہیں تھا, ہمارے کپڑے پہنو. چنانچہ جو قریشی قبیلے سے تھے ان کے اوپر کبھی بھی یہ پابندی نہیں آئی. خاندان رسالت, خاندان بنی ہاشم اور دیگر قریش کے خاندان وہ ہمیشہ کپڑے پہن کر ہی حج کرتے رہے. اس سے ملتی جلتی ایک چیز اور بھی ہے ہماری کتابوں میں, وہ سیرت رسول کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے مگر ہمارے اس وقت کے موضوع سے باہر, لیکن ایک ایسا واقعہ کہ جس پر علماء کرام سے ایک سوال کیا جاتا, اس سوال کا جواب دینا مقصد نہیں ورنہ موضوع بدلتا جائے گا, صرف ایک اشارہ کرنا کہ کبھی کسی چیز کو سمجھنے کے آدمی کو کئی روایتیں جمع کرنا پڑتی. ایک طرف ہمارے یہاں انتہائی معتبر روایت ہے, گھر کے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ عام مزاج کے خلاف, یعنی جو ایک عام تصور ہمارے یہاں بن گیا یہ اس کے خلاف. کیا ہے روایت؟ یہ بڑی معتبر روایت, سارے مراجع نے اس کے مستحب ہونے کا فتویٰ دیا, حتیٰ وہ مرحوم آغا خوئی جو اکثر مستحبات کے قائل اس لیے نہیں ہے کہ روایتیں کمزور, اس کے قائل کہ اپنے مرنے والوں کو کفن قیمتی سے قیمتی دو. اجازت الکفن مستحب, کفن کا بہتر سے بہتر ہونا مستحب. دیکھیں ایک عام تو تصور یہی ہے نا کہ زندگی کے اندر ہر چیز میں آدمی اپنے پیسے کو مظاہرہ کر سکتا ہے, موت کے بعد تو سب برابر ہو جاتے ہیں, لیکن یہ الٹی بات آ رہی ہے کہ کفن قیمتی سے قیمتی دو, اس لیے کہ میدان قیامت لوگ اپنے کفن پہ فخر کیا کریں. امت رسول کا کفن سب سے بہتر ہونا چاہیے. مگر جناب فاطمہ بنت اسد کا پیغمبر اسلام سے شکوہ کرنا بھی تاریخ میں, کہ وہ روتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اے میرے بھتیج میں نے سنا ہے کہ میدان قیامت میں لوگ بے لباس اٹھائے جائیں گے, میں اس ذلت اور رسوائی سے گھبراتی. تو وہاں بھی ایک سوال آتا کہ شہزادی کا پیغمبر کے سامنے فریاد کرنا بے لباس اور پیغمبر کا جواب کیا دینا, یہ نہیں دینا کہ یہ آپ نے غلط سنا, بلکہ جواب یہ دینا کہ میں اپنا کرتا آپ کو دے رہا ہوں، یعنی مزید تصدیق کر. اور دوسری جانب یہ مسئلہ، اب اس کو بھی جمع کرنا مشکل، مگر اس کا بھی وہی جواب کہ جو دونوں کے دونوں قانون کلی نہیں، بعض لوگ کفن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور بعض بغیر کفن کے برہنا، بعض لوگ 1400 سال پہلے ننگے حج کرتے تھے اور بعض کپڑے پہن کر. جیسے تیسرا سوال کسی بچے نے کیا، بڑا ہی بچے کے ذہن کے اعتبار سے بڑا اچھا سوال، کہ جب عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو نسل آگے کیسے بڑھی، پھر یہ اتنے سارے عرب پیدا کہاں سے ہو گئے جب بیٹیوں کو بچپن ہی میں زندہ دفن کر دیا جاتا. اس کا بھی یہی جواب کہ گرچہ مشہور یہی ہے کہ عرب اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، لیکن صحیح جملہ یہ ہے کہ عرب کے کچھ قبیلوں میں یہ رواج تھا اور کچھ میں نہیں تھا. خیر اب یہ تو موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، لیکن پہلی چیز موضوع والی کہ پیغمبر جو حج کیے بھی اس کے اندر قریشیوں کی خرافات میں حصہ نہیں لیا تھا، اور یہی گزشتہ تقریر کا لب لباب تھا. اب 9 ہجری کا حج ایک ایسا تاریخی حج تھا کہ جس حج تک یہ اجازت، جس حج تک یہ اجازت کہ ہر آدمی آئے اور اپنے طریقے سے حج کرے. 9 ہجری کے حج میں مولا میدان عرفات میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، بس اب یہ اجازت ختم، اب طریقہ چلے گا جو اللہ نے بتایا، اور آئندہ سے حج اس طریقے سے ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ جس قبیلے کا خاندان کا جو طریقہ ہو وہ لے کے آ جائے، نہیں، حج اب قاعدے اور قانون کے تحت ہوا کرے گا. یہ کیا قاعدہ اور قانون، یہ اس حج میں نہیں بتایا گیا، اس میں خالی اعلان کیا گیا کہ بس یہ آخری حج ہے، جو دل چاہے کر لو کر لو، آئندہ اجازت نہیں ملے گی. بلکہ اجازت تو درکنار، آئندہ کسی غیر مسلم کو یہاں قدم رکھنے کا موقع بھی نہ دیا جائے گا. چنانچہ اب جو 10 ہجری کہا جایا، یہ مولا کے اس اعلان کی تعمیل یا عمل، مولا نے کہا آئندہ سے حج ویسا ہوگا جو خدا نے بتایا. 10 ہجری کا حج پیغمبر یہی اعلان کر کے مدینے سے چلے کہ خذو عنی مناسککم، یہ وہ حج میں کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھتے جاؤ اور اپنے واجبات کو طے کرتے جاؤ، میری نقل کرتے جاؤ. اب جو میں بتا رہا ہوں زبان سے کم بتایا، ایک آدھ جگہ بتایا، لیکن کہا جو میں کرتا جا رہا ہوں تو میں اس کی نقل کرتا. 9 ہجری میں مولا نے اعلان کیا کہ آئندہ سے حج حکم خدا کے مطابق ہوگا، اور 10 ہجری آ گئی، پیغمبر کا وہ حج شروع ہونے والا. ذیقعدہ کا مہینہ ہے، مدینے کا شہر ہے، اور 10 ہجری کا سن. ایک مرتبہ قرآن کی یہ آیتیں نازل، ایک بات میں یہ عرض کر کہ یہ آیتیں جو آج مجھے تیسری تقریر ہو گئی ہے میری، ان آیتوں کو خطبے میں پڑھتے ہوئے نہ اب تک ترجمہ آیا ہے نہ ان آیتوں کا کوئی ربط آیا. پہلے ترجمہ سن لیں. میں نے سورہ حج کی یہ آیتیں تقریر نمبر 194 سے شروع کی تھی، لیکن ترجمہ نہ سکا. 195 میں بھی یہی آیتیں پڑھی گئیں، ترجمہ نہ سکا. آج آئیے ترجمہ سنائے. وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ، تمام انسانوں کو حج کا پیغام دو. یَأْتُوكَ عَلَى كُلِّ رِجَالٍ، بہت سے لوگ تمہارے پاس پیدل آئے. وَيَأْتِينَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ، یَأْتُوكَ رِجَالًا، بہت سے لوگ پیدل آئے. وَيَأْتِينَ كُلَّ ضَامِرٍ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور بہت سے لوگ دبلی پتلی اونٹیوں پر بیٹھ کر دور و دراز سے آئیں گے. یہ آیت. اب دو اس کی تفصیلیں. پہلی تفصیل یہ ہے کہ یہ آیت در حقیقت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ بنایا تھا. جیسے ہی خانہ کعبہ مکمل ہو گئے، قرآن کی آیت آ گئی کہ آئے ابراہیم. خیال یہ رکھیے گا کہ اس آیت میں کسی کا نام نہیں، لیکن روایت کے مطابق آیت کی آئی کہ آئی ابراہیم اب تم سارے انسانوں کو حج کا پیغام دو. وہ پتھر بھی اب تک مکہ مکرمہ میں موجود جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا، اور ہماری تقریر میں آگے اس پتھر کا تذکرہ بھی آنے والا. چنانچہ حج کے حوالے سے مکہ مکرمہ کی مجالس میں یہ آیت ہم لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، مگر بالکل برابر سے ایک حدیث یہ بھی کہ یہ آیت حضرت ابراہیم کے لیے نہیں، لفظ یہ نہیں آیا کہ ابراہیم کے لیے نہیں، معصوم نے کہا کہ یہ آیت سن 10 ہجری میں نازل ہوئی، شہر مدینہ میں نازل ہوئی، اسلامی کیلنڈر کے 11ویں مہینے ذیقعدہ میں نازل ہوئی، اور حکم پیغمبر کو دیا جا رہا کیونکہ اس آیت سے پہلے نبی کا نام نہیں ہے کہ یہ ابراہیم کے لیے ہے یا رسول کے لیے. چنانچہ یہ دونوں تفسیریں اپنی جگہ بالکل صحیح ہو سکتی. پیغمبر کے آخری حج کے حوالے سے شیعہ علماء کرام نے سب نے لکھا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو در حقیقت آیت کا ترجمہ یہ بنا کہ اے میرے حبیب اب سارے انسانوں کو حج کی دعوت, کچھ لوگ پیدل آئیں گے اور کچھ لوگ سواریوں. اللہ کے رسول چند منادی جو پیغمبر کے پاس باقاعدہ ملازم تھے یا پیغمبر کے غلام, جن کا کام یہ تھا کہ جب بھی کوئی قرآن کا سورہ نازل ہو, پرانا زمانہ ہے, ریڈیو تو ہے نہیں, ٹیلی ویژن تو ہے نہیں, اخبارات تو ہے نہیں, کیسے بتایا جائے کہ قرآن آیا. جب بھی کوئی سورہ آتا تھا یہ لوگ مکے کے مدینے کے ہر محلے میں جا کر بآواز بلند سنا دیا کرتے تھے, جیسے ایک زمانے میں اعلانچی ہر شہر میں ہوتے تھے. اور ابھی کچھ عرصے پہلے تک رمضان میں سحری کے موقع پہ کچھ اعلان کرنے والے آتے تھے, آج کل بھی کہیں کہیں ہیں لیکن اب تو یہ سلسلہ ختم. پیغمبر کے کچھ آدمی, پیغمبر نے ان غلاموں سے کہا چلے جاؤ پورے مدینے کے ہر محلے میں, ہر ایک کی ڈیوٹی تھی, تمہیں اس محلے میں جانا, تمہیں جا کے اعلان کر دو کہ اس سال میں خود حج کرنے جا رہا ہوں اور تم میں سے ہر ایک جس کے لیے ممکن ہے وہ میرے ساتھ اس حج میں چلے. صرف مدینے کی حد تک اعلان نہ کیا, پیغمبر نے فوری طور پر اطراف مدینہ جہاں جہاں ممکن تھا فوراً قاصد بھجوائے اور خط لکھ کے بھجوائے. خط میں پیغام یہ تھا کہ اب یہ قرآن کی آیت آ گئی, چنانچہ اس سال میں حج کے لیے جا رہا ہوں, تم سب جس جس کے لیے ممکن ہے اس حج میں میرے ساتھ جمع ہو. پورے مدینے میں اور اطراف مدینہ میں اتنے کم وقت میں جہاں جہاں تک پیغام پہنچانا ممکن, چنانچہ جم میں غفیر جمع ہو گئے. اب اختلاف ہے کم سے کم 70,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,30,000. تعداد یہ ہے کہ 70,000 آدمی مدینے میں جمع ہو اور پیغمبر 70,000 کا قافلہ لے کے چلیں. کم سے کم 70,000 کی روایت تو ہے, اس سے کم کی کوئی روایت نہیں. 70,000 چیز ہوتی, 100-150 کا قافلہ آدمی لے جاتا ہے, اس سے پوچھیے اس پہ کیا گزرتی. لیکن ایک روایت میں ہے کہ 70 میں 1,30,000. یہ واضح کر دیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے سے چلے, خود جو مکے کے اندر رہنے والے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں نا, وہ بعد میں شامل ہو. اسی طرح میرا مولا یمن سے جو قافلہ لے کے آیا اس کی تعداد بھی اس سے ہٹ کر. 70,000 مدینے سے چلے, حج میں کتنے تھے وہ تو اس سے بہت بڑھ گئے, یا 1,30,000 تو پیغمبر مدینے سے لے کے چلے, حاجی کتنے تھے وہ یقیناً اس سے زیادہ, کیونکہ مکہ اور طائف بہت بڑے بڑے دو شہر, وہ لوگ تو مقامی تھے. اور یمن سے آنے والا مولا کی قیادت کا وہ لشکر جس میں ابو موسیٰ اشعری شامل تھے وہ اپنی جگہ. اب 70,000 سے 1,30,000 کی بات, پیغمبر نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ ہم لوگ 26 ذی قعدہ کو مدینے سے نکلیں گے. دو روایتیں ہیں مگر زیادہ معتبر 26 کی, البتہ دوسری روایت بھی کوئی اتنی مختلف نہیں, وہ ہے 25. یہ طے شدہ بات کہ ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہونے 4 یا 5 دن سے 26 یا 25 تاریخ, زیادہ معتبر 26, پیغمبر مدینے سے چلے. اور 4 ذی الحج کو پیغمبر مکہ پہنچے, وہ تو ایک اتفاقی روایت, یعنی سب علماء 4 کو مانتے ہیں, 4 ذی الحج. تو یہ 8 دن کا سفر تھا, 4 دن اس مہینے میں باقی ہیں اور 4 دن اگلے مہینے کے. 8 دن کا سفر تھا, 25 ذی قعدہ کو پیغمبر مدینے سے چل رہے ہیں. مگر اب جو پیغمبر چلے تو تھوڑا بہت آپ کو سفر حج کے حوالے سے کچھ مسائل سننا پڑیں گے. میں کیا کروں, میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ تقریر بہت کچھ, لیکن آپ کی سہولت اور آسانی کی خاطر یہ بھی نہیں چاہتا کہ جو چیز بیان کرنا ضروری ہے اسے چھوڑ دیا جائے. اگر مجمع کی سہولت کا خیال رکھنا ہوتا تو یہ سلسلہ قائم ہی نہ کیا جاتا. پہلے دن سے لوگوں نے کہا تاریخ بہت خشک ہے, ہر ایک کو مزہ نہیں آتا. تو سنی, جب آدمی سفر حج شروع کرتا تو اس کو پہلی یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ مکہ دنیا کا واحد شہر جہاں بغیر احرام پہنے داخل ہونا حرام اور گناہ سوائے مجبوری. تو جو بھی مکے کی طرف جائے مکے میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اسے احرام پہننا. احرام اس سفید وردی کا نام جو مردوں پہ تو واجب ہے, عورتوں کے لیے بھی سنت موقعہ بلکہ بعض مراجع جیسے آقا گل پائیگانی گزرے تھے ان کے نزدیک تو ضروری بنا بر احتیاط. خیر, احرام ایک سفید لباس کا نام ہے, اس کو پہنے بغیر مکے میں نہیں جا سکتے. اور دوسری بات کہ یہ جو احرام پہنا جاتا اس میں شریعت نے ہمیں چھوٹ نہیں دی کہ بھائی مکے میں داخل ہونے سے پہلے پہن لینا جہاں سے تمہارا دل چاہے. نہیں, آپ دنیا میں کسی طرح علاقے سے بھی مکے آئیں, اسلام نے مکے کے چاروں طرف کچھ جگہ مقرر کر دی ہیں جن کا نام ہے میقات, تاکہ جب وہاں پہنچو تو احرام وہاں پہنچنے تک پہن لینا, یا تو اس سے پہلے پہن سکتے ہیں نظر کر کے یا وہاں پہنچ. یہ اجازت نہیں کہ آپ اس جگہ سے آگے بڑھتے چلے جائیں یہ سوچ کر کہ ارے ابھی تو مکے میں 200 میل باقی, قریب پہنچیں گے تو پہن لیں گے احرام. نہیں, مکے میں داخل ہونے کے لیے احرام واجب, لیکن یہ احرام اپنی مرضی سے نہیں پہنا جائے گا کہ جب دل چاہا اور جہاں دل چاہا. وہ جگہ بھی اسلام نے مقرر کی, اس کے بعد بھی مسئلہ ہے لیکن وہ خشک اور ضرورت نہیں. مدینے سے جو آدمی نکلے گا تو مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ایک سنسان ویران علاقہ جہاں پر ایک جنگلی پودا بہت زیادہ ملتا ہے جسے حلیفہ کہتے ہیں, ایک جنگلی جڑی بوٹی ہے حلیفہ بہت, اس جگہ کا نام اسی لیے پڑ گیا ذل حلیفہ, حلیفہ والی, جیسے ذی روح روح والا, ذی عقل عقل والا, ذل حلیفہ حلیفہ والی, جگہ کا نام ہے حلیفہ والی جگہ یا حلیفہ والا میدان. حلیفہ ایک جنگلی جڑی بوٹی کا نام. وہ مدینے سے جو آدمی مکہ جائے, مدینے سے 6 میل پہنچے, وہاں رک کر اسے احرام پہننا, بغیر احرام کے وہاں سے آگے نہیں جا سکتا. جب اسے وہاں سے مکہ سیدھا سیدھا تقریباً 450 کلومیٹر, تقریباً 250 میل ابھی دور ہے مکہ, احرام پہننا ہے مکے کے لیے مگر 250 میل پہلے پہننا. یہ جگہ بہت بڑی ایک میدان, پیغمبر نے اس میدان میں خاص جگہ مقرر کی جہاں پہ ایک مسجد بن گئی جو مسجد شجرہ کہلاتی ہے, اور کہا کہ اب اس میدان میں بھی نہیں, خاص اس مسجد میں جا کے تمہیں احرام پہننا. یہ بتا دیا جائے کہ باقی طرف سے بھی آنے والوں کو راستے میں وہ میدان ملتے ہیں جہاں رک کر احرام پہننا, مگر باقی سب جگہوں میں پورے علاقے میں جہاں سے آپ کی مرضی. مدینے سے جانے والے کے لیے پورا میدان بھی نہیں, خاص جو مسجد بنی ہے اس کے اندر. اس سے زیادہ گفتگو خشک بھی ہو جائے گی اور سیرت رسول اور مسائل حج کی خلاف اس کا فرق بھی مٹ جائے گا جبکہ یہ سیرت رسول. اتنا بھی اس لیے کہنا پڑا کہ 70,000 سے 130,000 کا قافلہ چلا مدینے سے 6 میل. اچھا, 6 میل وہ جگہ کہ 1400 سال میں شہر بڑھتے ہیں, تو جو چیز کراچی میں آج سے فقط 20 سال پہلے 6 میل دور تھی, اب تو وہ کراچی کا حصہ بن گئی. چنانچہ پیغمبر کے زمانے میں یہ 6 میل دور تھا. دور کا مطلب کیا؟ مدینہ ختم ہو گیا, جنگل آ گیا, ویرانہ آ گیا, بیابان آ گیا, پھر 6 میل کے فاصلے پہ یہ مسجد آئی. اب ایسا نہیں, اب تو مدینہ بڑھتے 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 اس سے آگے نکل چکا. چنانچہ یہ تقریر سن کر اگر فی الفور کوئی صاحب عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں اور وہ جنگل ڈھونڈتے رہیں پتا چلا جنگل تو نظر نہیں آیا, مسجد نظر آ گئی, تو یہ نہ سمجھے کہ یا مولانا کا جغرافیہ کمزور ہے یا غلط بات بیان کی. 1400 سال پہلے جنگل تھا. مدینے سے یہ لوگ نکلے تھے تقریباً چاشت کے وقت. چاشت کا وقت وہ جو زیارت عاشورہ کے لیے بتایا گیا عاشور کے دن, اور دعائے ندبہ کے لیے بتایا گیا ہر جمعے کے دن, یعنی سورج بلند ہونے کے بعد 8 بجے 9 بجے. جس وقت وہاں پہنچے تو ظہر کی نماز کا وقت بالکل قریب تھا, بہت قریب تو نہیں تھا پھر بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تھا, مگر پہلی نماز جو ان کو راستے میں مل رہی تھی وہ ظہر کی, اور وہ جگہ تھی کہ جہاں رک کر احرام پہننا ضروری. مدینے سے وہاں تک بھلے آپ اپنے عام کپڑوں میں آ جائیے, لیکن وہاں سے ایک قدم آگے بڑھانا حرام جب تک کہ آپ احرام نہ پہنیں. چنانچہ سارا قافلہ روکا گیا اور پیغمبر نے حکم دیا کہ چونکہ ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, تو دو باتیں, ایک تو اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو صفائی ستھرائی کے ساتھ جاؤ, دوسرا یہ کہ اب جب تک کہ حج نہیں ہوگا آئینہ دیکھنا, نہانا, کیونکہ نہانے میں بال ٹوٹتے ہیں, نہانا اور کپڑے بدلنا, اور یہ ساری چیزیں ممنوع ہوں گی. تو ایک بار بالکل یہاں سے فریش ہو کے چلنا. پیغمبر نے حکم دیا کہ ہر آدمی غسل احرام کرے, زیر ناف اور زیر بغل بال صاف کرے, اس کے بعد اس مسجد میں آ کر میرے ساتھ ظہر کی نماز پڑھے. پھر ہم لوگ یہاں سے نیت کریں گے اپنے حج کی, یعنی پہلا واجب احرام کی. اب ڈیڑھ لاکھ لشکر تیاری ہوتے ہوتے تقریباً ایک گھنٹہ گزر گیا. آج بھی مستحب یہ کہ جب آدمی احرام پہننا چاہے غسل کرے اور یہ صفائی کے امور انجام دے. اللہ کے رسول پہلے نماز ظہر پڑھائی قصر, اور اس کے بعد نماز ظہر قصر پڑھائی, اس لیے کہ مدینہ کی حد ترخص سے نکل چکے ہیں اور جا رہے ہیں مکے. 250 میل کا فاصلہ طے کرنا ہے, 28 کیا 14 میل پہ نماز قصر ہوتی. اس کے بعد پیغمبر احرام خود باندھا اور نیت کی, اور سارے مجمع نے جو 70,000 سے 1,25,000 یہ نیت پیغمبر کے ساتھ کی. مگر یہ واضح ہے کہ پیغمبر جب مدینے سے نکلے تو اپنے ساتھ حج کی قربانی کے جانور لے کے چلے تھے. ہم لوگ خود حج میں جا کر وہیں ہاتھ کے ہاتھ قربانی کے جانور خریدتے ہیں, پیغمبر اپنے ساتھ لے کے چلے تھے. مگر مسلمانوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لاؤ, چنانچہ لوگوں کو پہلے سے نہیں پتا تھا. جب پیغمبر چلے تو لوگوں نے دیکھا پیغمبر کے ساتھ 100 اونٹ ہیں. اگرچہ ایک روایت ہے 66 تھے, ایک روایت ہے 64 تھے, لیکن صحیح روایت 100 اونٹ. اب اس وقت کچھ لوگوں نے جلدی جلدی اپنے ساتھ قربانی کی جانور لے لی, اور کچھ نے نہیں لیا کہ پیغمبر نے حکم نہیں دیا اس کا مطلب یہ واجب نہیں. قربانی کے جانور بہت بڑا مسئلہ آگے چل کے حل ہونے والا, بلکہ یہ کہیے کہ قربانی کے جانور کی وجہ سے اس سفر میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا, اس لیے میں نے خاص تذکرہ کیا. پیغمبر کے ساتھ قربانی کے جانور تھے, مگر کس طرح کہ پیغمبر نے مدینے والوں کے سامنے نہ وہاں اعلان کیا مدینے نہ یہاں اعلان کیا, بس لے کے چلے. تو کچھ لوگوں نے پیغمبر کی پیروی, جن کے پاس تیار جانور تھا لے لیا, جن کے پاس نہیں تھا چھوڑ دیا. اب یہاں پر آ کر سب پیغمبر کے حکم کے مطابق, یہاں یہ نہیں تھا کہ پیغمبر نے خالی خود غسل کیا, سب سے کہا تم بھی نہ ہو, یہ نہیں تھا کہ خالی اپنے جسم کے غیر ضروری بال صاف کیے, سب سے کہا تم بھی یہ صفائی کا عمل کرو. چنانچہ جو رسول کہتے جا رہے وہ امت کرتی جا رہی, جو رسول خود نہیں کہہ رہے اس میں امت خاموش, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہاں لوگ اپنی اپنی رائے چلا رہے. مگر اب تک سوائے قربانی کے جانور اور کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اچھا, اس کے بعد پیغمبر نے نیت کی. نیت سے پہلے, بلکہ نماز سے بھی پہلے, غسل کے بعد اور نماز سے پہلے پیغمبر نے اپنے جسم سے سارے سلے ہوئے کپڑے اتار دی, اور ایک چادر لنگی کے طور پہ نچلے جسم پہ پہنی اور ایک چادر اوپر. عورتوں کے بارے میں پیغمبر نے حکم دیا کہ وہ اپنے عام لباس پر یہی چادریں پہنیں. مردوں سے کہا کہ اپنا عام لباس اتارو, اور اس طرح اتارو کہ سلا ہوا ذرا سا کپڑا بھی تمہارے بدن پہ نہ رہے, اور یہ والا لباس پہن. اس کے بعد نماز پڑھی گئی. نماز کے بعد سب نے احرام کی نیت کی, اور یہ قافلہ یہاں سے چلنے کو تیار ہوا. چنانچہ آج بھی مسئلہ یہ کہ اگر ہو سکے تو اپنے عمرے اور حج کے سفر کا پروگرام ایسا بناؤ کہ نماز ظہر کے بعد احرام کا موقع ملے. آیت اللہ خوئی مرحوم, امام خمینی مرحوم, آغا سیستانی, آغا خامنائی, ہر مرجع کی کتاب احرام کے باب میں لکھا ہے کہ نمبر ایک مستحب. مستحب یہ ہے کہ احرام ظہر کی نماز کے بعد باندھا جائے. وجہ کیا ہے؟ پیغمبر کا عمل. پیغمبر مدینے سے اس طرح چلے تھے کہ وقت ظہر ملا تھا, نماز پڑھی تھی ظہر کی, اس کے بعد احرام باندھا. تو یہ سنت رسول کی پیروی, اس وجہ سے یہ مستحب ہوا. خیر, اب اس کے بعد احرام کے مستحبات تو اور ہیں کہ اگر ظہر کا وقت نہ بن پائے, بھائی ہمارا اختیار نہیں ہے, بعض اوقات فلائٹ جو ہے وہ صبح جا رہی ہے, تو کہا اچھا پھر اس طرح سے چلو کہ کوئی اور واجب نماز مل جائے, اور اگر ایسا وقت ہے رات کے 2 بجے تو پھر کوئی بھی سنت نماز پڑھ لو. لیکن میں مسئلے نہیں بتا رہا ہوں, خالی ایک مسئلہ نمونتاً اس لیے بتایا کہ آگے جو میری تقریر چلے اس میں مناسک کے مسئلے نہیں آئیں, سیرت رسول سے جو مسئلہ حل ہو رہا ہے خالی وہ بتائیں. چنانچہ یہاں پہ نقطہ کیا بنا کہ آج یہ مسئلہ ہے کہ اپنے حج اور عمرے کا پروگرام اگر تم بنا سکتے ہو یہ سنت, تو اس طرح بناؤ کہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد احرام کا موقع ملے. لیکن جو سفر کا پورا پروگرام ہر وقت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اور ویسے بھی یہ واجب نہیں, سنت. مگر سنت کیوں ہے؟ پیغمبر کی وجہ. پیغمبر احرام پہنا, احرام پہنتے ہی پیغمبر نے وہ جملہ کہا جو سب سے اہم جملہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. حاضر اے خدا, حاضر, حاضر, تیرا کوئی شریک نہیں, حاضر. یقیناً ساری تعریفیں اور نعمتیں اور کائنات کا اقتدار تیرے لیے. یہ جملہ کہنا واجب. یہاں تک اب ایک مسئلہ تو سن لیجیے, اگر غلط فہمی سے, بیماری سے, بھول کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے آپ سب چیزیں احرام میں بھول جائیں, حتیٰ احرام کے کپڑے بھی پہننا بھول جائیں, یہ جملہ کہہ دیں آپ کا حج صحیح, اور سب کچھ کرنے یہ جملہ بھول جائیں تو پورا حج اور عمرہ غلط ہو جاتا. چنانچہ ایک مسئلہ لکھ کر مجتہدین بات کو ختم کرتے ہیں. نماز سب سے پہلے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کی جو حیثیت, وہی پورے حج میں اس کی حیثیت ہے لبیک کے جملے کی. مگر اتنا جملہ واجب ہے, واجب اس سے بھی کم. پیغمبر یہ جملہ ایک مرتبہ کہنا واجب, اس کے بعد بار بار اسے دہرانا مستحب. جتنی بار کیسے نماز, پہلا اللہ اکبر واجب, باقی جتنے اللہ اکبر ہیں وہ واجب نہیں, لیکن مستحب تو ہے نا. رکوع میں جاتے وقت, سجدے میں جاتے وقت, آخر نماز, بار بار تلبیہ, اس کو تلبیہ کہتے ہیں, اس کو بار بار پڑھنا مستحب. مگر ایک, دو اور تین, تین باتیں ابھی یہیں پیش آ رہی ہیں. پیغمبر کا مدینے سے نکل کے ذوالحلیفہ پہ رکنا, آج کل مدینے کی زبان میں اس کو کہتے بیار علی. اگر آپ کبھی جا رہے ہیں ٹیکسی والے سے کہنا ہو کہ مجھے وہاں روکو, مسجد شجرہ کہیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی, ذوالحلیفہ کہیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی, یا تو کہیے میقات یا کہیے بیار علی. لیکن اصلاً اس جگہ کا نام ذوالحلیفہ, چنانچہ سعودی حکومت کے بورڈ پہ یہ نام لکھا. مگر ذوالحلیفہ تو جیسے خاردر ایک محلے کا نام. احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ خاص مسجد. یہاں تین مسئلے پیش آ گئے. مسئلہ نمبر ایک, ابھی لوگ ان مراحل سے گزر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر ایک مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے پیغمبر کے پاس آ گئے. اس سفر میں حضرت ابو بکر اپنی بیوی جناب اسماء بنت امیش کے ساتھ تھے. جیسے پیغمبر نے اس سفر میں اپنی تقریباً ساری بیویوں کو لیا تھا, اور اپنی بیٹی کو لیا تھا جن کا واقعہ تو دو ہفتے پہلے آیا, اور شاید آج کی تقریر کے آخر میں یا آئندہ تقریر کے شروع میں پھر آئے کہ پیغمبر نے الگ حج کیوں کیا اور شہزادی نے الگ حج کیوں کیا. بارہ لوگ اہل و عیال کے ساتھ آئے. تو یہ جو کبھی کبھار مسئلہ پیش آتا کہ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ پہ حج واجب ہے جائیے, تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس ابھی ایک حج کے پیسے ہیں, بیوی کو بھی تو لے جانا. تو ایک طرح سے یہ سنت رسول, مگر جس انداز سے لوگ کہتے ہیں وہ غلط. اپنا واجب حج بیوی کی وجہ سے نہیں روک سکتے, لیکن اگر حیثیت ہے تو پیغمبر اپنی ساری ازواج کو لے کے گئے, ساری بیویوں کو, اور ان کے حوالے سے راستے میں کم از کم تین بیویوں کے واقعات آتے ہیں, جناب صفیہ کا, جناب زینب کا, جناب عائشہ کا. یہ آئے کہ سارے واقعات آئیں. اگر کہ مجھے ڈر لگ رہا کہ اس انداز سے اگر میں نے سفر حج پڑھا تو سال ڈیڑھ سال گزر جائے گا, چنانچہ آگے اپنی رفتار آگے تیز کروں گا. پہلا مسئلہ یہ کہ حضرت ابو بکر بھی اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے. ان کی بیوی کا نام تھا جناب اسماء بنت امیس. یہ وہی جناب اسماء جو پہلے جعفر طیار کی زوجہ تھی. ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے ان کی شادی ہو, اور حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد پھر مولا علی سے شادی ہوئی, وہ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں. ابھی 10 ہجری, جعفر طیار 7 ہجری میں شہید ہو چکے ہیں, چنانچہ یہ دوسری شادی حضرت ابو بکر سے ہو چکی. اور جس وقت حج کا اعلان ہوا یہ اس وقت پورے دنوں سے تھی. اردو محاورہ ہے, یعنی حاملہ تھی اور ڈیلیوری کا یا وضع حمل کا زمانہ بہت قریب تھا, مگر ان کا دل نہ مانا کہ سارے مسلمان 70,000, ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے ماحول دیکھ کر, ہر ہر محلے, ہر ہر گھر میں, ہر ہر خاندان میں تیاری ہو رہی ہے. بعض لوگ واجب سمجھ کے حج نہیں کرتے, ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ دل چاہتا ہے تم بھی حج پہ چلو. خیر جناب اسماء بنت امیس اس میں تو نہیں، لیکن سوچنے کی بات کہ جو خاتون ویسے ہی اتنی دیندار، اب چاروں طرف ماحول بن گیا، اب تو جذبہ اور بڑھے گا. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں چلوں گا، چنانچہ چلی ہوں. اس لیے کہ عورت حمل میں بھی حج کر سکتی، نجاست میں بھی حج کر سکتی ہے، شوہر کی وفات کے عدے میں بیٹھے ہو تب بھی حج کر سکتی ہے، اور بھی کئی مسئلے. لیکن وہی بات کہ یہ جو سیرت رسول 195 تقاریر میں کر چکا ہوں، آج بڑا مسئلہ میرے پیش آ رہا کہ تاریخ کو اور احکام فقہ کو الگ الگ کیسے کروں. اتنا ہی آپس میں ملے جا رہے ہیں کہ جیسے خود پیغمبر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بتایا کہ آج کے بعد حج ایسا ہوگا، اس حج میں پیغمبر نے باقاعدہ آخر میں جملہ کہا. یہی میرے لیے مسئلہ ہے، میں فقہ کو کم کرنا چاہتا ہوں تو واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا. خیر، جناب اسماء وضع حمل یا ڈلیوری بالکل قریب، کہا میں چلوں، شرن کوئی پابندی بھی نہیں، چنانچہ چلو. مگر جیسے ہی ذوالحلیفہ یعنی میقات پر پہنچے، جہاں مسجد شجرہ 70,000 کا مجمع، کچھ لوگ غسل کر رہے، کچھ بدن کی صفائی کر رہے، کچھ چادریں پہن رہے، پھر نمازیں ہو رہی، پھر نیت کرائی جا رہی، پھر تلبیہ پڑھا جا رہا. اس دوران جناب اسماء بنت امیس کے یہاں ولادت ہو گئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس بیٹے کا نام پیغمبر کے نام پہ محمد رکھا گیا. یہ وہی بیٹا ہے جو ہمارے یہاں خالی محمد کے نام سے نہیں مشہور ہے، محمد ابن ابی بکر، مولا کے قریب ترین صحابی کہوں، شاگرد کہوں یا بیٹا کہوں، علی نے اپنا بیٹا بھی قرار دیا. یہ محمد ابن ابی بکر عین میں حج کے دوران میقات پر اس وقت پیدا ہوا جب سارا کا سارا لشکر نمازوں میں، تلبیہ میں، احرام میں، نیتوں میں مشغول تھا. اب ایک خیمے میں یا گوشے میں ولادت تو ہوگی، مگر ولادت کی وجہ سے ایک مسئلہ ہو گیا. جیسے ہی بچے کی ولادت، 99% عورتیں نجس ہو جاتی، جسے نفاس کہا جاتا. نفاس کی عالم میں نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، روزہ بھی رکھنا جائز نہیں. حج کا کسی کو مسئلہ ہی نہیں پتا تھا، آج یہ تو پہلا حج ہو رہا ہے نا. جناب اسماء اپنے شوہر حضرت ابو بکر کو بھیجا کہ پیغمبر سے مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ اب میری ذمہ داری کیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ نجس ہو گئی اس لیے واپس مدینے جاؤں، یا اگر میں نجاست میں جا سکتی تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب میرا حج رہ جائے گا، کیا حکم کیا. پہلی مرتبہ عالم اسلام میں مسئلہ پیش آ رہا. یہ مسئلہ آج بھی ہماری خواتین نفاس نہ صحیح مگر نفاس کے ساتھ والی جو نجاست ہے اس کے حوالے سے پیش آتا. اب حضرت ابو بکر جب آئے تو پیغمبر نے جواب یہ دیا کہ اسماء سے کہہ دینا کہ وہ نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہوں، نہ انہیں واپس جانا، نہ ان کا حج چھوٹے گا، بلکہ باقاعدہ جس طرح باقی سارے مسلمانوں نے احرام پہنا ہے احرام پہنے، نیت کریں، تلبیہ پڑھیں. اس لیے کہ عورت کی دونوں نجاستوں میں کوئی بھی ہو، اس میں احرام پہننا جائز اور تلبیہ پڑھنا جائز، بس مسجد میں نہیں آ سکتی. ایک بار حضرت ابو بکر کر جناب اسماء کو مسئلہ بتایا، انہوں نے اگلا سوال پوچھوایا، اس سے بھی ایک مسئلہ بنا. کہا اللہ کے رسول، یہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ میرا حج ہو جائے گا، لیکن اگر خون بند نہ ہوا مکے میں بھی تو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ بتا دو، جس کا جواب پیغمبر نے کیا یہ دیا، وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی. اس لیے کہ بچے کی ولادت کے بعد جو خون، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ 1 گھنٹے میں بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن بھی چل سکتا ہے. دوسری بات یہ پوچھوائی کہ نماز تو میں نہیں پڑھ سکتی، نماز تو ویسے بھی واجب نہیں تھی، لیکن ظہر کی تو واجب تھی، لیکن ساقط، غسل کا کیا مسئلہ؟ میں تو نجس، بچے کی ولادت کے بعد کی نجاست. پیغمبر نے فرمایا جمعہ کا غسل اور احرام کا غسل وہ عورت بھی کر سکتی ہے جو نجاست میں، نجاست میں ہونا غسل میں کوئی رکاوٹ نہیں. چنانچہ جناب اسماء اس وقت پہلے غسل احرام کیا جبکہ وہ سر سے پیر تک بچے کی ولادت کی وجہ سے نجس. مگر یہیں سے یہ مسئلہ بنا کہ اگر کوئی عورت اپنے ایام میں ہو اور بیچ میں جمعہ آ جائے تو جمعہ کا غسل کر کے اس کا ثواب لے سکتی. اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے کہ احرام کا وقت آ جائے، احرام کی نماز نہیں پڑے گی، غسل کرے. ایک تو یہ مسئلہ یہاں حل ہوا. تیسرا مسئلہ جو اس دوران پیش آیا وہ یہ، نہیں دوسرا، پیغمبر جب تلبیہ پڑھوانا شروع کیا
تو بڑا جوش کا ماحول تھا. سارا مجمع بابا کے بلند کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک.
یہ منظر تو آپ نے دیکھا ہو, جو حج پہ نہیں گئے انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا, اور جو حج پہ گئے تو ان کے تو دل اس وقت تڑپ رہے ہوں گے. وہ آواز کے لیے ایک عجیب اس آواز میں ردھم ہوتا, ایک عجیب اس آواز میں شان و شوکت ہوتی ہے, لبیک اللہم لبیک. لیکن ایک مسئلہ ایسا پیش آ گیا جو ہمیشہ ہر قافلے والے کو پیش آتا, وہ یہ کہ جب حج کے قافلے جاتے ہیں اس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی. اور جس وقت تلبیہ پڑھا جاتا ہے سب آواز بلند تلبیہ پڑھتے ہیں. پیغمبر نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ عورتوں نے بھی تلبیہ شروع کیا لیکن آواز بلند مردوں کے ساتھ, جو لوگ قافلے میں گئے ہیں ان کو یاد آ رہا کہ کیسے عورتیں اس وقت جوش میں آ جاتی ہیں, پیغمبر نے چپ کرا دیا, چپ کرا دیا اور کہا کہ دیکھو اس سفر حج کے اندر چار چیزیں ایسی جو عورتوں کے لیے نہیں, لفظ حرام نہیں کہا, کہا یہ عورتوں کے لیے نہیں. نمبر ایک آواز بلند تلبیہ عورتوں کے لیے نہیں, عورتیں تلبیہ پڑھیں زور سے پڑھ لیں تو گناہ نہیں مگر ان کا کوئی ثواب نہیں ہے آہستہ پڑھنا. نمبر دو خانہ کعبہ کا استلام, اور نمبر تین سلے ہوئے کپڑے کا احرام, اور نمبر چار ہرولا. اب ہرولا یہ میں ابھی نہیں سمجھا سکتا ہوں کہ اپنی ترتیب سے آئے گا صفا اور مروہ کے بیچ میں, مگر کہا کہ یہ سلے ہوئے کپڑے کا حکم عورتوں کے لیے نہیں, وہ پہن سکتی. تلبیہ بلند آواز سے نہ پڑے, اور حجر اسود کا استلام, حجر اسود کو چومنا عورتوں کے لیے نہیں, حرام نہیں ہے لیکن وہ ثواب نہیں ہے تو مردوں کے لیے. یہ نقطہ عورتوں کی سمجھ میں نہیں آتا. خیر فی الحال نہ کوئی میں اخلاقی تقریر کر رہا ہوں نہ مسائل کا بیان کر رہا ہوں, میں تو پیغمبر کا سفر بتا رہا ہوں. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی عورتوں مردوں کے ساتھ بآواز بلند لبیک کہنا چاہا پیغمبر نے خاموش کرا دی. تیسری بات مردوں کو بھی خاموش کرا دی, مگر عورتوں کو پورے سفر کے لیے خاموش کرایا, مردوں کو ایک میل کے لیے خاموش کرا دی. مردوں کو عورتوں کو تو بالکل خاموش کرا دی, مردوں سے کہا کہ نہیں تم لوگ یہاں بآواز بلند تلبیہ پڑھ تو سکتے ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ آہستہ پڑھو. لوگوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول کیا ہمیں بھی عورتوں کی طرح پورے سفر میں آہستہ پڑھنا ہے؟ کہا نہیں, یہاں سے ایک میل کے فاصلے پر جب پہنچو وہاں پہ زور سے پڑھنا. سارا قافلہ تیار تھا, تلبیہ تو آخری چیز ہوتی, چنانچہ عورتوں نے بھی آہستہ سے لبیک اللہم لبیک.